اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام فقہی مسائل لے کر آپ کا میزبان عطاءت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین احکام الہی کے حصول کے لیے ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کے پابند ہیں، لیکن قرآن مجید میں احکام الہی کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ملتا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں فعل معصوم، قول معصوم اور تائید معصوم سے ملتی ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ آئیے نماز کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
شرائط نماز کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، لباس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو لباس کے بارے میں ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک لباس جو سونے کا بنا ہوا ہو یا سونے کی ملاوٹ اس لباس میں ہو، تو اس لباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کے جواب عرض کرنے سے پہلے اس نقطے کی وضاحت کروں کہ مجموعی طور پر اگرچہ خواتین و حضرات سبھی مکلف ہیں، عبادات بجا لانے کے پابند ہیں، اور اکثر احکام میں یہ خواتین و حضرات مشترک ہیں، لیکن کہیں کہیں دونوں کے احکام یا دونوں کے شرعی ذمہ داریوں میں فرق اور تفاوت نظر آتا ہے۔
صحیح۔
ان مقامات میں سے ایک مقام آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے، سونے چاندی کا استعمال، جس طرح خصوصاً سونے کا استعمال جس طرح نماز کے علاوہ عام حالات میں بھی، مرد سونے کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، سونے کی وہ گھڑی نہیں باندھ سکتا، اسی طرح نماز میں بھی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ جس لباس میں وہ نماز پڑھتا ہے وہ سونے کا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ خاتون اس قانون سے مستثنا ہے، یعنی خاتون سونے کے لباس میں اگر اس کا بنا ہوا ہو یا سونے کی انگوٹھی ہے یا سونے کے زیورات اس نے معمول کے زیورات پہن رکھے ہیں تو اس میں خاتون نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن مرد نماز نہیں پڑھ سکتا۔
نہیں پڑھ سکنے کا مراد یہ کہ اسے گناہ ہوگا یا اس کی نماز؟
ہاں، دونوں چیزیں ہیں۔ بلکہ میں وضاحت کر دوں اور اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور بعض خالص جو فقہی نوعیت کے اصطلاحات ہیں ان سے بھی مانوس ہوتے رہیں کہ احکام جو ہیں ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض احکام جن کو ہم واجب اور حرام اور مستحب اور مکروہ کہتے ہیں، یہ احکام تکلیفیہ کہلاتے ہیں، کچھ احکام ہیں ان کو ہم احکام وضعیہ کہتے ہیں، مثلا فلاں عمل باطل ہے، فلاں عمل صحیح ہے، اس کو باطل ہونا یا صحیح ہونا یہ احکام ہیں، ان کو حکم وضعی کہا جاتا ہے۔
صحیح۔
اور کسی عمل کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا، حرام ہونا واجب ہونا، یہ احکام تکلیفی کہلاتا ہے۔
صحیح۔
تو سونے کا استعمال مرد کے لیے جب وہ نماز کے علاوہ عام حالات میں استعمال کرے تو وہ وہاں حکم وضعی ہوگا، یعنی یہ ایک فعل حرام کا مرتکب ہوگا،
حکم تکلیفی
جی، وہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا، گناہگار ہوگا اور جواب دہ ہوگا کہ تم نے اس اسلامی حکم کی مخالفت کیوں کی۔
صحیح۔
اور اگر وہ یہی کام نماز کے دوران کرے، سونے کی انگوٹھی پہن کے وہ نماز پڑھے یا گھڑی کلائی میں باندھ کے اگر نماز پڑھے، تو جہاں وہ گویا دونوں حکم پھر جمع ہو جائیں گے، حکم تکلیفی بھی اور حکم وضعی بھی، یعنی اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی
اور
اس حکم کی مخالفت کی وجہ سے وہ گناہگار بھی ہوگا، اور خاتون جو ہے اس پر نہ وہ حکم تکلیفی اور حکم اس کے لیے عام حالات میں اس کا استعمال بھی جائز ہے، اور اس میں اگر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز بھی صحیح ہے۔
اچھا قبلہ، اگر لباس پر بٹن سونے کے لگے ہوئے ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟
اس کو البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں اس کے زمرے میں نہیں آتا، لباس کے زمرے میں نہیں آتا، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اچھا۔
اور اسی طرح جس طرح بٹن اگر سونے کو ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نماز صحیح ہے، اسی طرح سونے کی انگوٹھی ہے لیکن اس کو وہ نہ پہنے نماز گزار، اس کی جیب میں ہو، یا گھڑی ہے لیکن اس نے اس کو جیب میں رکھا ہو،
یعنی اس کو پہنا یا باندھا ہوا نہیں ہے،
ہاں پہنا ہوا نہیں،
انگوٹھی
کوئی نہیں کہتا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، گھڑی پہن رکھی ہے، وہ جیب میں اگر وہ اس نے ڈال رکھی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی.
اچھا قبلہ اگر لباس ریشم کا بنا ہوا تو صورت میں نماز صحیح ہے یا غلط ہے, باطل ہے؟
جی جی, نماز کا اس میں اب ریشم کے لباس میں نماز پڑھنے کا بھی وہی حکم ہے جو سونے کے لباس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. یعنی مرد اگر خالص اب ریشم کے لباس میں نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی.
صحیح.
اور نماز کے علاوہ بھی خالص اب ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے, وہ گناہگار ہے. اور اس میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی. البتہ خاتون کے لیے وہ عام حالات میں بھی لباس اب ریشم کا وہ پہن سکتی ہے, اس کو اجازت دی گئی ہے, اور نماز بھی وہ اس لباس میں اگر پڑھے تو صحیح ہے اور اس کی نماز باطل نہیں ہے. البتہ روایات کی تعبیر کے مطابق فقہاء کرام کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ خالص سونا اور خالص ابریشم میں نماز وہ ہے
صحیح نہیں,
باطل
ہے, باطل ہے. مرد کے لیے
اگر ملاوٹ ہو اور اس میں جو ہے نا وہ اس کو یعنی ابریشم کا خالص لباس نہ کہا جا سکے تو اس میں اگر نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے.
ریشم مکس ہے کسی اور چیز کے ساتھ, سوتی ہے یا ریشم مکس ہے, جیسے سونے کا پانی گھڑی پہ یا انگوٹھی,
بالکل اسی طرح
اس میں جائز ہے.
جی جی, خالص سونا اور خالص ابریشم کا استعمال جائز نہیں ہے اور اس میں نماز بھی باطل ہوگی.
صحیح. اچھا قبلہ, ہم خون کے بارے میں پھر پلٹیں گے. آپ نے فرمایا تھا کہ لباس کے اوپر اگر خون کی مقدار اتنی ہے کہ جو درہم بغلی سے کم ہے تو صورت میں نماز صحیح ہے, لیکن کیا یہ قاعدہ تمام خونوں پر جاری ہوتا ہے یا اس سے کچھ خون مستثنا بھی ہیں؟
نہیں, وہ نجاسات کی جو شدت اور ضعف ہے وہ سب کی برابر نہیں ہے, ہر خون کا حکم ایک نہیں ہے. یہ جن کو ہم دماء ثلاثہ کہتے ہیں, یعنی استحاضے کا خون اور نفاس کا خون اور حیض کا خون,
صحیح,
ان کی نجاست ہے وہ شدید ہے, وہ اگر بالکل ذرے کے برابر بھی ہو, درہم بغلی سے کم ہو, یعنی آپ کے ایک روپے کے سکے کو ہم درہم بغلی کہہ سکتے ہیں,
صحیح,
تو اس سے اگر کم مقدار میں ہو عام خون تو وہ معاف ہے, اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو تین قسم کے خون ہیں ان کی نجاست شدید ہے, لہذا اگر وہ درہم بغلی سے کم بھی لباس میں لگا ہوا ہو یا جسم کو لگا ہوا ہو تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے.
صحیح. اچھا, یہ درہم بغلی کی مقدار کو زیادہ اس کی وضاحت کے لیے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں خون اس طرف سے میرے اس کوٹ پہ لگتا ہے اور اندر استر پر بھی اس کا دوسرا یہ الگ کپڑا ہے اس پر بھی آ گیا ہے, تو کیا میں ان دونوں کپڑوں پر لگے ہوئے خون کی مقدار کو جمع کر
الگ آپ دیکھیں گے؟
الگ الگ دیکھیں گے.
جی جی بالکل.
یعنی اگر وہاں بھی درہم بغلی سے کم ہے ادھر بھی درہم بغلی سے کم ہے تو صورت میں کیا
وہ کافی ہے, اس میں نماز پڑھی جا سکے گی؟
اس میں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن فرض کریں اس طرف خون اور خون لگا ہے اور اس طرف اور خون لگا ہے, اور پھر کیا جمع ہوگا؟ پھر کیا, پھر بھی دونوں اگر درہم بغلی سے کم ہے تو نماز صحیح ہے؟
اور خون کا مطلب کیا ہے؟
یہاں فرض کریں میرے ادھر انگوٹھے پہ زخم تھا, یہاں خون لگا ہے, یہاں پہ کسی اور چیز کا خون لگ گیا ہے, کوئی اور, یہ دو وہی خون اس طرف نہیں آیا, دو مستقل الگ خون ہے, اس صورت میں
اس کو ملا کے دیکھا جائے گا. اس کو ملا کے دیکھا جائے گا, ملانے کے بعد اگر اس کی مقدار درہم بغلی سے کم ہے تو اسے نماز صحیح ہوگی ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی.
صحیح. اچھا قبلہ, اگر خون لگا ہوا ہے اور میں اسے سمجھ رہا ہوں کہ یہ درہم بغلی سے کم ہے اس کی مقدار اور میں نے نماز پڑھ لی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں نے مزید تحقیق کی ہے, مجھ پر واضح ہوا کہ یہ تو درہم بغلی سے زیادہ ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے اس نماز کا جو پڑھی جا چکی ہے؟
نہیں, وہ ٹھیک ہے, یعنی اس اصول کے تحت آپ کی نماز صحیح ہے کہ ایک اپنے جسم کو یا اپنے لباس کو آپ پاک سمجھ کے آپ نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد انکشاف ہو کہ لباس نجس تھا یا جسم نجس تھا تو آپ کی نماز صحیح ہے. اس قانون کے تحت اس سوال کی صورت میں بھی آپ کی نماز صحیح ہوگی, باطل نہیں ہوگی.
اچھا, یہ جو قانون آپ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو اب میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں, اگرچہ اس کا حکم واضح ہو رہا ہے مجھ پر, لیکن میں مزید اطمینان کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فرض کریں کہ نماز پڑھی تھی ایسا خون سمجھ کر کہ یہ ان دمائے ثلاثہ میں سے نہیں ہے اور درہم بغلی سے کم ہے, لیکن بعد میں مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ان دمائے ثلاثہ میں سے ان تین خونوں میں سے ایک خون ہے, تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟
نماز صحیح ہوگی,
اسی طرح
نماز صحیح ہوگی. یعنی ہم قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین صورتوں میں نجاست کے ساتھ پڑھی گئی نماز باطل ہے.
صحیح.
پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا لباس یا جسم کا کوئی حصہ نجس ہے, اور دانستہ طور پر جان بوجھ کے آپ نے اس نجس لباس یا نجس جسم میں نماز پڑھی, کہ آپ کی نماز باطل ہے.
صحیح.
دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نجس لباس میں نماز باطل ہوتی ہے یا نجس جسم میں، حکم کا نہیں پتا تھا لیکن آپ جاہل مسئلہ تھے، مگر اس جہالت کی وجہ جو ہے نا وہ آپ کی کوتاہی ہے، آپ سیکھ سکتے تھے، مسئلے سے آگاہی حاصل کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے کسی عالم دین سے، اور عالم دین بھی میسر تھے، آپ نے مسئلے کو سیکھنے میں یا اس کے علم حاصل کرنے میں کوتاہی کی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے نجس لباس میں یا نجس کپڑے میں نماز پڑھی، اس صورت میں بھی آپ کی نماز باطل ہوگی. اور تیسری صورت جہاں نجس لباس اور نجس جسم کے ساتھ نماز باطل ہے وہ یہ ہے کہ نماز گزار کو معلوم تھا کہ میرا لباس نجس ہے یا میرا جسم نجس ہے، اور بھولے سے نجس لباس یا نجس بدن میں نماز پڑھی اور بعد میں انکشاف ہو کہ لباس یا جسم نجس تھا، یہاں بھی نماز باطل سمجھی جائے گی.
اچھا قبلہ، اسی درہم بغلی خون والے کے بارے میں سوال ہے کہ پانی آب کلیل اس میں خون کا قطرہ گر گیا، اب وہ نجس ہو گیا، خون کی وجہ سے پانی نجس ہوا ہے، اور وہ پانی لگتا ہے میرے لباس پر اور وہ مقدار درہم بغلی سے کم ہے نجاست کی، اس صورت میں کیا نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اس میں اس پہ وہی خون کے درہم بغلی کی مقدار والا قاعدہ لاگو ہوگا؟
جی، وہ درہم بغلی کے حوالے سے روایات کی روشنی میں فقہا نے جو اجازت دی ہے کہ درہم بغلی کی سے کم مقدار میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ حکم صرف خون کے ساتھ مخصوص ہے. اس مائع کے اوپر آپ یہ قانون لاگو نہیں کر سکتے کہ جو مائع خون کی وجہ سے نجس ہو گیا ہو. مثال کے طور پر ایک لوٹے پانی میں یا گلاس یا برتن میں قلیل پانی پڑا ہوا تھا اور اس میں خون کے چند قطرے گر جائیں جس کی وجہ سے یہ قلیل پانی نجس ہو جائے، اور اس قلیل پانی کا ایک چھوٹا قطرہ جو درہم بغلی سے کم مقدار میں ہے وہ آپ کے کپڑوں پر گرے تو اس میں نماز نہیں پڑی جا سکتی ہے. وہ جو چھوٹ ہے وہ صرف خون کے بارے میں ہے،
وہ بھی دمائے ثلاثہ سے
جی جی وہ جو بھی وہ تین خونوں کے علاوہ کوئی اور خون ہو.
اچھا قبلہ، اگر کسی شخص کے بدن پر پھوڑا پھنسی یا کوئی ایسا زخم ہے جس سے مسلسل خون بہ رہا ہے تو کیا یہ خون کا بہنا معاف ہے اور وہ اسی خون کے ساتھ نماز پڑھے گا یا اس صورت میں وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا؟
جی، وہ جن خونوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں سے پہلا خون تو وہ تھا جس کا نام ہم نے درہم بغلی سے کم مقدار کا خون رکھا، جس طرح اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح یہ زخموں اور پھوڑوں کا جو خون ہے اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اس میں ایک نقطے کی طرف نماز گزار کو متوجہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر زخم سے اس کا خون مسلسل رشتہ رہتا ہے یا پھوڑا وغیرہ سے، تو وہ اوقات نماز میں دیکھے، نماز کے اوقات مثلا وہ ظہر سے لے کر اور غروب آفتاب تک کی جو چند گھنٹے ہیں نماز ظہر ان کے، ان میں اگر وہ یہ اپنے تجربے کے مطابق اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں وقت میں مجھے اتنی فرصت مل جائے گی، مہلت مل جائے گی کہ جس میں میں خون کو صاف کر کے اور پاک کر کے نماز پڑھ سکوں گا، پھر اس وقت کا انتظار کرے اور باطہارت نماز پڑھے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ مسلسل رشتہ رہتا ہے خون اور مجھے اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ جس میں میں اس کو پاک کر سکوں، تو اسی خون کے جسم کے ساتھ وہ دم
مجبوری کی حالت
جو روایات میں ہے، جی جی بالکل، زخموں کا خون اور پھوڑوں کا خون اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے.
غازی جو ہے جنگ کے دوران وہ اسی طرح یہ
جی وہاں بھی راہ خدا میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں خون آلود لباس میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے.
اچھا قبلہ، لباس مصلی کے بارے میں ایک تتمے کے طور پر ایک آخری سوال ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سترے اور عطین ہو سکتا ہو وہ کپڑا، وہ لباس پاک ہونا چاہیے، اس میں نماز ہو جاتی ہے، تو کیا کپڑے کے ساتھ ہی سترے اور عطین کرنا ضروری ہے نماز میں، یا کسی اور چیز سے فرض کریں کہ اور عطین کو اگر چھپایا جا سکتا ہو تو اس صورت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے مصلی؟
جی جی، اچھا سوال ہے. چونکہ عام طور پر جب وہ لباس مصلی یا نماز گزار کا لباس یا وہ کپڑوں کا نام لیا جاتا ہے تو عام طور پر ذہن میں وہی جو عام بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، مختلف کپڑوں سے، وہ چاہے
دھاگے
نائلون کے کپڑے ہوں، کاٹن کے ہوں یا پولیسٹر کے ہوں، یہی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ عام معمول کے کپڑے کا بنا ہوا لباس ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. کسی بھی چیز سے، چاہے وہ بنے ہوئے کپڑے سے آپ نے وہ سلایا ہوا ہو اپنا لباس، یا ایسی چیز ہے کہ جس کو لباس نہ کہا جا سکے، جیسے پتے ہیں چوڑے، مجبوری کی صورت میں اب ظاہر ہے یہ نوبت تو وہاں آئے گی جہاں پر عام کپڑے میسر نہ ہوں،
بالکل
مجبوری کی صورت میں درخت کے پتوں سے انسان اگر وہ پردہ کر لے جسم کے اس ان حصوں کو چھپائے مرد کہ جس کو نماز کے دوران چھپانا ضروری ہے، اسی طرح وہ خاتون اپنے پورے جسم کو، وہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی جسم کو درخت کے پتوں سے وہ اگر وہ چھپا لے تو اس میں اس کی نماز ہو سکے گی.
صحیح.
اسی طرح فرض کریں کوئی گارا وغیرہ ہے.
صحیح.
اور اس سے البتہ وہ موٹا گارا یعنی جس کی
تہ موٹی ہو.
اس کی تہ موٹی. صحیح. ہو اور اس سے ان حصوں کو چھپائے مرد اور عورت کے جن کا چھپانا ضروری ہو. اگرچہ عرف عام میں اس کو لباس نہیں کہا جا سکتا لیکن ستر عورتیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی یہ نماز صحیح ہوگی. اور مجبوری کی صورت میں یہ ہے کہ اگرچہ اس گارے کی موٹائی اتنی زیادہ نہ ہو لیکن یعنی ان حصوں کو اوپر وہ مل دے اس کو، اس گارے کو یا وہ مٹی کو جس طرح کسی جسم کو وہ مل دیا کے اوپر مل دیا جاتا ہے، تو مجبوری کی صورت میں اگر اس طرح سے بھی نماز پڑھی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ستر عورتیں کر لیا ہے اور اس کی نماز صحیح سمجھی جائے گی.
صحیح. قبلہ اپنی اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں. نماز کے لیے اگلی شرط جو فقہا ذکر فرماتے ہیں وہ ہے نماز میں طہارت. نماز میں طہارت سے کیا مراد ہے، اس پر کدے تفصیل سے روشنی ڈالیے گا.
جی، اب تک جو ہم نے نماز گزار کے لباس اور جسم کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ خبث کے بارے میں بات کی ہے کہ ازالہ خبث ضروری ہے، یعنی نماز گزار کے جسم اور اس کے لباس پر ان 10 نجاسات میں سے کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اگر لگی ہو تو اس کا ازالہ ضروری ہے. اب جس شرط کا ہم آغاز کر رہے ہیں یعنی یہ ہے کہ نماز گزار کو باطہارت ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم اور لباس کے پاک ہونے کے علاوہ اس کو باوضو بھی ہونا چاہیے.
صحیح.
اسلام میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو وضو کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے، ان میں سے ایک اہم کام نماز ہے. نماز
صحیح.
چاہے مستحب ہو یا واجب، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی.
صحیح.
اگر انسان کے ذمے وہ ہے وضو ہے تو وہ وضو کرے، اور اگر انسان کے ذمے غسل ہے تو وہ مثلا غسل جنابت وغیرہ کرے.
صحیح.
اس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا.
حدث، یہ حدث ہے.
جی جی، اس کو یہ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک باطنی آلودگی کا نام ہے، جو ظاہری آلودگی ہے پیشاب خون پاخانہ وغیرہ کی صورت میں اس کو خبث کہا جاتا ہے، ظاہری آلودگی. اور جو باطنی آلودگی ہے یا جو مانوی اور روحانی آلودگی ہے اس کو حدث کہا جاتا ہے.
دونوں کا ازالہ ضروری ہے.
جی جی، اس اور یا انسان کو باوضو ہونا چاہیے. البتہ حدث کی پھر دو قسمیں کی جاتی ہیں.
صحیح.
ایک کو حدث اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حدث اصغر کہا جاتا ہے. وہ عمل یا وہ کیفیت یا وہ آلودگی جس کے نتیجے میں انسان کے ذمے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ آلودگی کی جس کے نتیجے میں صرف وضو واجب ہو جاتا ہو، انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے یا مثلا ریح خارج ہو جاتی ہے، تو اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے. تو نماز کے دوران نماز گزار کو حدث
اکبر اور
اکبر اصغر دونوں سے اس کو پاک ہونا چاہیے، یعنی اس کے ذمے اگر حدث اصغر ہے تو اس کا ازالہ کرے اور حدث اکبر ہے تو اس کا ازالہ کرے. یعنی وضو اگر اس کے ذمے ہے تو وضو کرے، اور اگر غسل ہے تو غسل کریں، اور اگر کسی وجہ سے غسل اور وضو ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر پانی میسر نہیں ہے یا پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے یا پانی بکتا ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ
قیمت ادا نہیں کرتا،
خرید نہیں رکھتا، اس صورت میں پھر تیمم کی نوبت آتی ہے، وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے تیمم کرے گا، جس کو ہم طہارت ترابیہ کہتے ہیں، تراب اور مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرے اور وہ نماز پڑھے. تو جن اعمال میں طہارت شرط ہے ان میں ایک اہم عمل نماز ہے، وہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز، بغیر طہارت کے نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ اور اعمال بھی ہیں جیسے واجب طواف ہے یا قرآن کی عبارتوں کو اور اس کے حروف کو جی وہ ہاتھ لگانا ہے، یا فقہا کے فتویٰ کے مطابق ائمہ معصومین کے اسماء گرامی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے بغیر وضو کے.
صحیح. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان تینوں طہارت کے جو طریقے ہیں، غسل، وضو اور تیمم کے بارے میں ہم آپ سے ان کا طریقہ بھی جانیں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پہ سمیٹنی پڑ رہی ہے اپنی گفتگو. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوگی، اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
أمر دنيانا هب لي حبا.